اللهم صل على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواتي واخواتي. روحانیت کی دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز پر زور دیا گیا ہے تو وہ عشق ہے. اور عشق اصل میں محبت کے اس مقام کو کہا گیا روحانیت میں جہاں انسان کہ اپنی ذات ختم ہو جاتی ہے اور جس سے وہ عشق کر رہا ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ بس تو ہی تو ہے، میں نہیں ہوں. اور عشق کو مختلف اولیاء اکرام نے اس کی مختلف مثالیں دیں. اور عشق میں مٹ جانے کا مقام اس کی عجیب توجیہ پیش کرتے ہیں اولیاء اکرام، کہ جو مٹ جاتا ہے اصل میں مٹتا نہیں، بلکہ وہ عروج کی اگلی منزل کو جاتا ہے. جیسے زندگی کی سب سے لوئسٹ لیڈر جمادات ہیں، عام لوگ جمادات کو بے جان کہتے ہیں، لیکن وہ بے جان نہیں ہیں، وہ جاندار ہیں. تو جب جمادات اپنے آپ کو مٹاتے ہیں تو اس سے نباتات پیدا ہوتے ہیں. تو مٹا تو دیا جمادات نے اپنے آپ کو، لیکن وہ زندگی کی اگلی سیڑھی چڑھ گیا کہ نباتات جمادات سے بہرحال بہتر ارتقا ہے زندگی کا. روحانیت میں جب انسان رب کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ختم کرتا ہے، مٹاتا ہے، اور اس کی ذات اس کے لیے اہم نہیں رہتی، بلکہ وہ رب کے عشق میں اس طرح ڈوبتا ہے کہ وہ رب کا ہو کے رہ جاتا ہے ٹوٹلی. اب عشق میں تو ڈوب گیا انسان اور اپنے آپ کو اس نے مٹا ڈالا، لیکن اس کے باوجود اس پر کچھ پابندیاں ہیں. ایک ضابطہ ہے جس کی اسے پابندی کرنی ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے مرشد تھے جناب حضرت شہاب الدین سہروردی. یہ بہت کم لوگوں کے علم میں ہے کہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ باقاعدہ سلسلہ سہروردیہ میں بیعت تھے، اور خود جناب شہاب الدین سہروردی ان کے مرشد تھے. تو شیخ سعدی نے فرمایا کہ میرے مرشد نے مجھے ایک نصیحت کی کہ دو چیزوں سے ساری عمر بچتے رہنا فلاح پا جاؤ گے. ایک تو یہ کہ خود کو بڑا نہ سمجھنا, اور دوسری یہ کہ کسی کی عیب جوئی نہ کرنا. ہمارے یہاں ہمیں ایک شکوہ رہتا ہے کہ ہم نے بہت عبادات کی, مرشد نے جو وظائف بتائے وہ بھی کیے, تسبیحیں بھی پڑھی, مرشد کی ہر بات مانتے گئے, لیکن پہنچے کہیں بھی نہیں, ملا کچھ نہیں. یہ گلہ شکوہ آپ کو عام نظر آئے گا. در حقیقت ہوتا کیا ہے کہ مرشد نے تو یہ بتا دیا کہ یہ اس راہ پر چلو, رب کو اس طرح سے پکارو. وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے مرشد ہر وقت, اور یہ ایسے ہی ہم نے غلط باتیں تصور کی ہوئی ہیں کہ مرشد ہر وقت نگاہ رکھتا ہے. اب اگر کسی مرشد کی 10,000 شاگرد ہیں, مرید ہیں, تو ہیومنلی پاسبل نہیں کہ 10,000 پر نظر رکھے, کیونکہ مرشد کو عبادات بھی کرنی ہے. تو عبادات کے دوران اگر وہ نظر رکھے گا اپنے مریدوں پر تو عبادت کیا کرے گا؟ وہ تو مریدوں کے خیال میں کھویا ہے, نام جپ رہا ہے رب کا. ہوتا یہی ہے کہ ہم اس ضابطے کی پابندی کر نہیں پاتے جو ضروری ہے رب کی قربت حاصل کرنے کا. اور وہ ضابطہ کوئی نیا نہیں ہے, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیمونسٹریٹ کیا ہے پریکٹیکلی. آج ہم اپنے ذہن میں اگر جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں ہم نے پڑھا اس کو تازہ کریں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عمر میں کہیں ایک موقع بھی ہمیں نہیں ایسا یاد آئے گا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو دوسروں سے نمایاں کیا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محفل میں اس طرح تشریف رکھتے تھے کہ وہ صحابہ کرام ہی کا ایک حصہ نظر آتے تھے, کبھی اونچی جگہ پر نمایاں ہو کر نہیں بیٹھے. چلتے تھے تو کبھی جلوس کی صورت میں نہیں چلے کہ نمایاں نہ ہوں صحابہ کرام سے. کسی جگہ پڑاؤ اگر رات کو ڈالا تو اگر صحابہ کرام نے کام کیا تو ان کے ساتھ خود بھی کام کیا. اسی طرح ہم اپنی تمام تر کوشش کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہیں کوئی ایک ایسا موقع نہیں تلاش کر سکتے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی جانب انگلی اٹھائی ہو, کسی پر انگلی اٹھائی ہو, یہ موقع نہیں ہے. اسی طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کوئی ایک موقع ایسا نہیں نکال سکتے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی زیادتی کے جواب میں کچھ کہہ دیا ہو, زیادتی کا جواب دے دیا ہو, کسی کی سخت بیانی کا جواب دے دیا ہو. کہیں ایک موقع نہیں ہم ڈھونڈ پائیں گے. تو یہ جو میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ فقیر در حقیقت سنت پر عمل کرتا ہے، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ ہماری زندگی کا روٹین بن گیا ہے کہ ہم ایپ جوئی کرتے رہتے ہیں، غیبت ہم روٹین میں کرتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، تو ہمارے لیے وہ ایک روٹین بن گیا ہے، لیکن اس راہ کے لیے وہ زہر ہے۔ جو لوگ رب کی راہ پہ چلتے ہیں، اس کے قرب کے طلبگار ہیں، غیبت ان کے لیے زہر ہے، کسی کی تحقیر کرنا زہر ہے، کسی کی تضحیک کرنا زہر ہے۔ جو چیز بہت تیزی سے رب کے قریب لے جائے گی ہمیں، وہ ان احتیاطوں کے بعد ایک اور فعل ہے جو رب کے قریب لے جائے گا بڑی تیزی کے ساتھ، وہ ہے جہاں ہم اپنی خواہشات کی قربانی کرتے ہیں دوسروں کے لیے۔ روزمرہ کی زندگی کی اگر میں مثال دوں کہ اگر ہم کہیں جانے لگے تو کسی جاننے والے نے کہہ دیا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہ آپ کو کہاں جانا ہے، کہ مجھے ریلوے اسٹیشن جانا ہے، ارے کمال ہو گیا، میں تو ادھر ہی جا رہا تھا، وہ بے شک جا رہا ہو راوی کی طرف، ادھر ہی مجھے جانا تھا، آپ تشریف رکھیے میں آپ کو ڈراپ کر دوں گا۔ یہ قربانی ہے اپنی خواہش کی۔ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں آم کھاؤں، سڈنلی اگر کسی نے دوست نے کہہ دیا اب آپ جا رہے ہیں آم خریدنے، وہ کہتا ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ آڑو کھائے جائیں، کمال ہے آپ نے میری منہ کی بات چھین لی، میں تو آڑو لینے جا رہا تھا، آئیے چلتے ہیں، آڑو لے کے اس کے حوالے کر دیے کہ یہ لے لیجیے۔ یہ اتنے بڑے ظرف کے ساتھ جب ہم اپنی خواہشات کو قربان کرتے ہیں دوسروں کے لیے، تو پھر اور اس کے ساتھ اس ضابطے کی پابندی کر رہے ہیں، تو رب کے قریب جانے کا سفر بڑی تیزی سے طے ہوتا ہے۔ آج تو یہ ڈیٹیل سے بات کی، لیکن میں عام طور پہ اس کو ایثار اور قربانی کہہ کے ڈال جاتا ہوں۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب تعالی کا قرب حاصل ہو، تو فرض عبادات کے ساتھ ساتھ رب کو پکارنے کا عمل جاری رکھیں ہم، لیکن اگر ہم یہ چاہیں کہ ان چیزوں پر عمل نہ کریں، تو رب کی قربت نہیں ملے گی، ہمیں ثواب ملے گا، ہمیں جنت بھی مل جائے گی، لیکن رب کا قرب یا روحانیت جس کو ہم کہتے ہیں وہ حاصل نہیں ہوگی۔ یہ کچھ سلسلہ سوالات کا چل رہا ہے، تو یہ ایک سوال کمال کا ہے، مزے کا، کہ کیا کسی متوکل شخص کو بھی سفر میں زاد راہ ساتھ رکھنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ زاد راہ ضرور ساتھ رکھنا چاہیے جب تک کہ انسان توکل اور روحانیت کے اس مقام پر نہ چلا جائے جہاں وہ یہ سمجھے کہ زاد راہ ساتھ رکھنا میرے رب پر بھروسے میں دراڑ آ جائے گی. اس لیے کہ ایک چیز ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ رب کی دوستی میں ہر ہر قدم پر امتحان میں جاتا ہے شخص. تو جب توکل رب پر کر کے بغیر زاد راہ کے ہم نکلیں گے تو بھوک اور پیاس اور تکالیف بے پناہ آئیں گی. تو اگر ہم ان کو سٹینڈ کر جاتے ہیں اور وہ بھی اسمائلنگ فیس کے ساتھ, یہ بھی اس میں ایک شرط ہے کہ بہت مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ہم اگر اس مقام پر چلے جائیں کہ جہاں ہمیں کوئی تکلیف نہ لگے. تو پھر وہ مقام آتا ہے جہاں انسان کو غیب سے خوراک مہیا ہونے لگتی ہے, لیکن وہ مقام بہت دور ہے. تو جب تک کہ توکل کے اس مقام پر نہ چلا جائے زاد راہ ساتھ رکھنا چاہیے اسے, کہ کہیں کسی کمزور لمحے پر, ان گارڈڈ مومنٹ میں, شیطان ورغلا نہ لے اور ہمارا پاؤں پھسل نہ جائے کہ راہ کھوٹی ہو جائے. انہی صاحب کا اگلا سوال یہ ہے کہ کیا لوح محفوظ میں چیزیں ایف اینڈ بٹ کے ساتھ لکھی ہوتی ہیں؟ مثلا اگر یہ شخص دعا کرے گا تو اس کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی, یا اگر فلاں شخص اتنی محنت کرے گا تو اسے اتنا رزق دیا جائے گا. رب عالم الغیب ہے اور وہ ازل سے ابد تک کی چیزوں کو جانتا ہے. دنیا میں بھی اگر فرض کر لیجئے ہم یہاں سے لاہور سے ملتان جانا چاہتے ہیں, تو ایسا شخص جو جانتا ہے کہ ملتان روڈ پر ٹریفک کی صورتحال کیا ہے, روڈ سرفس کیسی ہے, ٹرنز اینڈ کروز کہاں کہاں ہیں اس میں اور کس ڈگری کے ہیں, وہ جب آپ سے بات کرے گا تو وہاں اف اینڈ بٹ نہیں ہوگا. وہ آپ سے اسٹریٹ بات کرے گا کہ صاحب آپ کو 5.5 گھنٹے لگیں گے یہاں سے ملتان تک, اس لیے کہ راستے میں ٹریفک, آپ کو سلو موونگ ٹریفک روڈز کراس کرتی بھی ملیں گی, ٹرکس ہوں گے, بسز ہوں گی, راستے میں 2 بار آپ کو رکنا پڑے گا, فلاں جگہ گڑھے زیادہ ہیں وہاں سپیڈ آپ کی کم ہو جائے گی, تو ایوریج سپیڈ آپ کی اتنی نکلے گی اور اس وجہ سے 5.5 گھنٹے لگیں گے. بڑے ڈیفینیٹ ٹرمز میں آپ سے بات کرے گا. یہ ہے انسان, وہ تو پھر رب ہے. تو لوح محفوظ پر ایفز اینڈ بٹس نہیں ہیں کوئی کہ اگر اس شخص نے یہ کر لیا تو پھر میں یوں کر دوں گا, اگر اس شخص نے ایسا نہ کیا تو پھر میں یوں کر دوں گا. تو یہ تو وہ کہے جس کو صحیح علم نہ ہو چیزوں کا, تو وہ ایفز اینڈ بٹس میں جائے گا. تو رب تو ہر چیز کو بڑے کلیئرلی جانتا ہے, اس لیے کہ اسی کے تو کن سے وہ چیزیں وجود میں آتی ہیں. تو لوہے محفوظ پر ایفز اینڈ بٹس نہیں ہیں. کچھ سوال مزے کے ہیں. غیبت سے اجتناب کا آسان نسخہ کیا ہے, خصوصاً غیبت سننے سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس کا آسان ترین ایک حل ہے ہمارے پاس کہ جس کے بعد نہ کوئی گلہ رہتا ہے کسی سے نہ کوئی شکایت. وہ آسان نسخہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ایکسپٹ کر لیں ایز دے آر. تو اگر آپ نے مجھے قبول کر لیا میری تمام تر خامیوں, برائیوں, عیبوں کے ساتھ, تو آپ کو تو مجھ سے پھر کوئی شکایت ہی نہ رہی, کوئی گلہ ہی نہ رہا, کیونکہ آپ نے مجھے قبول جو کر لیا جیسا میں ہوں ویسا. تو جب کسی سے ہمیں کوئی گلہ, شکایت یا شکوہ نہ رہے تو غیبت کا کوئی سوال ہی نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ ہم دوسروں کو ایکسپٹ کر لیں ایز دے آر. مثلا میں بہت کنجوس انسان ہوں, تو آپ مجھے قبول کر لیتے ہیں کہ یہ شخص تو ہے ہی کنجوس بہت, تو میں نہ آپ کو پانی پلاؤں گا, نہ چائے پلاؤں گا, نہ آپ پر کوئی خرچ کروں گا. تو آپ نے تو قبول کر لیا میری کنجوسی کو, تو مجھ سے آپ کو شکایت کاہے کی ہوگی؟ میں ان پڑھ آدمی ہوں, آپ نے قبول کر لیا کہ یہ بندہ تو پڑھا لکھا نہیں ہے, اس نے تو احمقانہ بات کرنی ہی کرنی ہے, تو آپ کو مجھ سے شکایت, شکوہ اور گلہ کاہے کا رہا؟ تو جب یہ شکوہ, شکایت اور گلہ نہیں ہوتا, تو ہم کسی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں بری بات کہتے بھی نہیں ہیں, غیبت سے خود بخود ہم بچ جائیں گے. ایک تو یہ چیز ہے اس کی, دوسری وہ جو ابھی میں نے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ صاحب کے مرشد جناب شہاب الدین سہروردی صاحب کے حوالے سے بات کی کہ کسی کہ اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو اور کسی کی عیب جوئی نہ کرو. وہ در حقیقت یہ دونوں انٹرلنکڈ ہیں چیزیں, کہ جب انسان اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھتا ہے اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہے, تو اس انسان کی نظر اپنے عیبوں پر رہتی ہے, کسی کی عیب پر نظر جاتی ہی نہیں, اور جب نظر نہیں جاتی تو عیب جوئی کرے گا کیا؟ وہ تو دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہمیشہ حقیر جانتا رہے, کہ سب سے زیادہ خامیاں خود میرے اندر ہیں, مجھے وہ ٹھیک کرنی ہے. تو جب وہ اسی کرید میں رہے گا کہ میرے اندر کیا کیا خامی ہے, تو پھر وہ دوسروں کی خامیوں پر نظر نہیں رکھے گا, اور جب دوسروں کی خامیوں پہ نظر نہیں رہے گی تو غیبت بیان کرے گا نہیں انسان. بڑا آسان سے یہ دو چیزیں اپنا لے, غیبت خود بخود ختم ہو جاتی ہے. اس سے اگلا سوال انہوں نے کیا ہے کہ جب انسان کسی اچھے کام کا ارادہ کرتا ہے تو کیا ڈیزائنز آف نیچر ہر حال میں اس کی مدد کرتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈیزائنز آف نیچر اگر کچھ ہیں تو ہمارا اچھا کام بھی اگر اس ڈیزائن میں رکھنا ڈالنے والا ہوگا تو ہمارے اس کام کو وہیں روک دیا جائے گا اور اس کا اجر ہمیں کہیں اور سے دے دیا جائے گا. تو ڈیزائن کہلاتا ہی وہ اس لیے کہ وہ تو طے ہے بات کہ قدرت نے ایسا ہی کرنا ہے. اور قدرت کے کاموں میں مصلحت بہت ہوتی ہے, یہ ہم سبھی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے, یہ کہتے ہیں ہم, لیکن شاید دل سے اس پر ہمارا یقین نہیں ہوتا. ایک ہمارا قومی المیہ ہے جس پر اکثر و بیشتر ٹاک شوز میں اور گفتگو ہوتی رہتی ہے, اخبارات میں آرٹیکل آتے رہتے ہیں, وہ ہے ایسٹ پاکستان کا سرنڈر ہونا. یہ امریکہ میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ اکثر بیشتر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان رب نے تخلیق کیا تھا, اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہے, تو اگر یہ سب ایسا ہے جیسا آپ کہتے ہیں تو پھر یہ کیا ہوا کہ آدھا ملک ہم سے ٹوٹ گیا؟ یہ سوال مجھ سے مدینہ یونیورسٹی کے ایک بہت سینئر پروفیسر تھے شیخ عبد الرحمان, انہوں نے بھی کیا. کہیں میری کہیں بھی باتیں ان کی مدینہ منورہ میں جو یونیورسٹی کا میگزین ہے اس میں چھپی ہوں گی, اس کو پڑھا تو انہوں نے پھر ملاقات پر مجھ سے یہ کہا. تو میں نے ان سے بھی کہا کہ حضور میں اس کو پروف کر دیتا ہوں کہ ہم اسے ٹریجڈی کہتے ہیں لیکن ڈیزائنز آف نیچر میں وہ ٹریجڈی نہیں ہے, وہ بلیسنگ ہے ہمارے لیے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ آپ کو تو نہیں معلوم ہوگا لیکن جو امریکہ میں سوال ہوا وہ پاکستانی تھے, تو ان سے میں نے کہا کہ یہ آپ کے علم میں ہے کہ اس پاکستان میں ہمارا فوج کا ایک ڈویژن رہتا تھا اور ایئر فورس کا ایک اسکواڈن اور چار گن بوٹس نیوی کی تھی. اس فورس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انڈیا کے صرف 3 ڈویژن ایسٹ پاکستان کی سرحد پر تھے اور اس کے 3 ہوائی اڈوں پر 4 یا 5 اسکواڈن ایئر فورس کے اس کے رہتے تھے. جب بنگلہ دیش بن گیا تو اب صورتحال یہ ہے کہ انڈیا کے 8 سے 10 ڈویژن وہاں ڈپلائڈ ہیں اور انڈین ایئر فورس نے بنگلہ دیش کے ارد گرد چاروں طرف ایک دائرہ قائم کیا ہے ہوائی اڈوں کا, جس پر اس کی ایئر فورس کا 40% ڈپلائڈ ہے. اب وہ فورس اسے بنگلہ دیش کے اگینسٹ رکھنا پڑ رہی ہے, وہاں پاکستان کی سرحدوں پر وہ اس کو اویلیبل نہیں ہے. تو ہمارا جو دشمن کے ساتھ ریشو ہے وہ کہاں تو 1 اور 3 کا ہوا کرتا تھا, اب وہ ریڈیوس ہو کے 1.5 کا رہ گیا ہے. تو اس ایک واقعہ نے پاکستان کے لیے معاملات کتنے آسان کر دیے ہیں, بلکہ ابھی لیٹسٹ سننے میں آیا تھا کہ شاید 1.1 کا رہ گیا ہوا اور 1.5 سے بھی کم چلا گیا. اب اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو پاکستان تقریباً برابر کی فورس کے ساتھ اس سے ٹکر لیتا ہے, تو نتائج کچھ کے کچھ ہو جائیں گے. تو یہ ڈیزائنز آف نیچر میں اور انسان کے ایفرٹس میں، چونکہ ڈیزائنز آف نیچر ہمیں ویزیبل نہیں ہیں، ہماری نگاہ وہاں تک نہیں جاتی ہے، طبقتے کے رب تعالیٰ وہ چشم بصیرت ہمیں دے دے، اور وہ بھی ایک حد تک جاتی، اس سے آگے وہ بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی انسان وہاں تک نہیں پہنچتا چاہے کوئی ہو. تو رب کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ پائے گا کوئی. تو ڈیزائنز آف نیچر کے ان لائن ہو کے ایفرٹ کیسے کی جا سکتی ہے، وہ ممکن نہیں ہے. اس کا بہترین حل یہ ہے کہ جو راہیں متعین کی ہیں رب تعالیٰ نے انسان کے لیے، اور جو نمونے چھوڑے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے، ہم صرف ان کی روشنی میں آگے بڑھتے چلے جائیں، اس کو فالو کر لیں، وہی پازیٹو راستہ ہے، اس میں نقصان کا کہیں کوئی احتمال نہیں ہے، سیف ہیں ہم. دوسرا سوال بھی اصل میں اسی کا ایک حصہ ہی ہے کہ اگر منفی خیالات کا مالک انسان کسی برے کام کا ارادہ کرتا ہے تو کیا نیچر اس کام کی تکمیل کے لیے اس کی مدد کرتی ہے؟ بات یہ ہے کہ جو انسان کوئی ایفرٹ کرتا ہے تو وہ اسی دنیا میں کر رہا ہے ایفرٹ، اور یہ عالم الاسباب ہے، یہ ورلڈ آف کاز اینڈ افیکٹ ہے. اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے قرآن پاک میں کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے اس قانون کی روح سے انسان کو وہی کچھ عطا کر دیتے ہیں جس کے لیے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اس کا حساب کتاب اس دنیا بھی ہو جاتا ہے اور آخر میں تو ہوگا ہی ہوگا، انسان جواب دہ ہوتا ہے. تو غلط کام اگر کرتا ہے تو اس کی مدد تو بڑی دور کی بات ہے، اس کا حساب کتاب عام طور پہ اس دنیا میں بھی ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو ہوگا ہی ہوگا، وہ تو طے شدہ بات ہے. لیکن چونکہ یہ عالم الاسباب بنایا ہے رب نے، اور اس کا فیصلہ کر دیا کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، تو چور اگر چوری کی نیت کرے گا اور چوری کے لیے نکلے گا باہر اور کوشش کرے گا تو اس قانون کے تحت تو وہ چوری میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن وہ دنیا میں بھی اللہ کو آنسریبل ہے اور آخرت میں بھی اس کا جواب دے ہے وہ، اور اس کی سزا بھگتے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ایک اور ان کا سوال ہے، مائنڈ سائنس کہتی ہے کہ جب کوئی انسان کسی کام کا بار بار تصور کرتا ہے یا کوئی جملہ بار بار دہراتا ہے تو مادہ تخلیق پر اس کام کی تصویر بننے لگتی ہے، جب وہ تصویر مکمل ہو جاتی ہے تو وہ کام یا واقعہ وقوع پذیر ہو جاتا ہے. تصور کی اس طاقت کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بات بالکل درست ہے. جو لیٹسٹ تحقیق ہوئی، کیونکہ سائنسدان اس ڈائریکشن میں بہت کام کر رہے ہیں اور بہت سی نئی نئی چیزیں سامنے آنے لگی ہیں، تو چونکہ سائنسدان جب اپنے نالج کے مڈل آرڈر میں ہوتے ہیں تو عام طور پہ یہ دین سے بالکل بے بہرا ہو جاتے ہیں، لیکن وہی سائنسدان جب علم کی بلندیوں پر جاتا ہے تو رب تعالیٰ کا قائل اتنی ہی شدت سے ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی اپنی تحقیق اور اس کا اپنا علم ان باتوں کو ڈسکور کر لیتا ہے جو کہ رب کہہ رہا ہے. تو سائنسدان جو ہیں وہ مادہ میں اور انرجی میں یقین رکھتے ہیں. ہم رب میں یقین رکھتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں انرجی ہے وہ یہ سب کچھ کر رہی ہے, ایک مادہ ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. تو ان کی تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ جب ہم ایک بات ایک جملہ بار بار دہراتے ہیں تو وہ جو ہماری ساؤنڈ ویوز پیدا ہوتی ہیں یا جو کوئی بات ہم بار بار سوچتے ہیں تو اس سے جو وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں, وائبز جس کو ہم کہتے ہیں, وہ پیدا ہوتی ہیں, تو وہ مادہ تخلیق پر اپنا امپریشن دیتی ہیں. بالکل اسی طرح جیسے پتھر پر, پتھر بہت سخت چیز ہے, اس پر نلکے میں سے ٹپکتا ہوا ایک ایک قطرہ اگر اس پر گرتا رہے تو کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک ہول ہو جاتا ہے. تو بالکل اسی طرح ایک جملہ جو ہم بار بار دہرا رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ اثر انداز ہوتا ہے مادہ تخلیق پر. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بار بار ایک دعا رب کے حضور کرتے ہیں تو رب تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے اور رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمارا وہ کام کر دیتا ہے. سائنسدان یہ کہتا ہے کہ وہ تو مادہ تخلیق ہے تو وہ اس پر امپریشن ڈالتا ہے اسی طرح جیسے وہ قطرہ پتھر پر گر رہا ہے اور بالآخر اس میں سوراخ کر لیتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے سوچے یا کہے. تو یہ لیٹسٹ ریسرچ ہے جو پچھلے غالباً 8 یا 10 سال میں یہ سامنے آئی ہے کہ ایک انسان کا بار بار سوچ رہا ہے اس کی ڈٹرمینیشن کہ میں یہ کام کروں گا, میں یہ کر لوں گا کام, وہ کس طرح سے اسے کامیاب کرتی ہے, اس پر تحقیق ہوئی تھی اصل میں اور اس سے پھر یہ ادھر کو نکل گیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کریئٹر ہے, وہ خالق ہے, اسی نے یہ تمام چیزیں اسی کے حکم پر یہ تخلیق ہوئی ہیں, کن کہا اس نے. ہم رب کو یہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہ مادہ تخلیق ہے کہ اس سے ہر چیز وجود میں آئی ہے. تھوڑا سا ایمان کا فرق ہے لیکن بات وہی ہے جو ہم کہتے ہیں. وہ سائنس نے پروف کی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اور 2 سال کے بعد یہ مادہ تخلیق کہنے والے لوگ اسے رب کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ رب ہے, کہ رب نے ہی کیا ہے. اسی طرح ایک تحقیق جب ڈی این اے ڈسکور کیا انسان نے, موجود تو وہ تھا, ہم تو انوینٹ نہیں کرتے چیزیں, ہم صرف ڈسکور کرتے ہیں کیونکہ رب تو تخلیق کر چکا یہ چیزیں جب یہ کائنات بنائی گئی ہے. اب یہ صرف ہماری اہلیت یا نااہلی ہے کہ ہم کتنی جلدی اور کتنی دیر سے کریں. تو ہم صرف ڈسکور کرتے ہیں, انوینٹ نہیں کرتے ہم. تو جب ڈی این اے ڈسکور ہوا تھا تو اس پر فردر جب تحقیقات ہوئیں تو رب تعالیٰ نے وہ جو قیامت کا فرمایا کہ ہم ہر چیز کو دوبارہ سے زندہ کریں گے اور سب کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے کہ وہ خود دیکھ لے گا کہ وہ کیا کرتا رہا, یہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے. اس میں الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں, میں تو اپنی الفاظ سے بیان کر رہا ہوں. تو ڈی این اے کے بارے میں یہ ڈسکور ہوا کہ ڈی این اے مرتا نہیں ہے, یہ زندہ رہتا ہے. تو وہ جو اعتراض تھا لوگوں کا کہ جسم تو کیڑوں نے کھا لیا قبر میں, تو جو آدمی آج سے 20,000 سال پہلے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی قبر میں دفن کر دیا گیا, کیونکہ عیسائی اور یہودی بھی دفن کرتے ہیں جلاتے نہیں, تو اس لیے میں 20,000 سال کہہ رہا ہوں آپ سے. تو وہ کھائے ہوا جسم اور کھائی ہوئی ہڈیاں دوبارہ کیسے زندہ ہوں گی, یہ ایک عام سوال تھا جو ہم سے کیا جاتا ہے امریکہ میں اور یورپ میں. تو جب ڈی این اے ڈسکور ہوا اور یہ پتا چلا کہ ڈی این اے میں ہر چیز محفوظ ہے اور وہ ڈی این اے مرتا نہیں ہے, تو وہ لوگ جو نان بلیورز ہیں ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ وہ جو رب تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم دوبارہ سے زندہ کریں گے, وہ یہ ڈی این اے ہی کے ذریعے سے ہوگا زندہ. اور پھر وہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے ذریعے سمجھ میں آ گئی کہ میدان عرفات میں کیسے حساب کتاب کا ٹیبل جمے گا رب کا, کہ وہ حساب کتاب کیسے کرے گا اتنی چھوٹے سے میدان میں. تو سمجھ میں آ گئی سب کے بعد. ایک اور نقطہ تھا جو سمجھ نہیں آتا تھا, سائنس نے پروف کیا کہ گواہی کیسے دے دیں گی چیزیں. رب کہہ رہا ہے کہ جب انسان انکار کرے گا, کیونکہ رب تو ہر چیز جانتا ہے, اس کو معلوم تھا کہ پاکستانی وجود میں آئیں گے انکار کریں گے ہر بات سے, تو اس نے کہا کہ خود گواہی دے گی ہر چیز. سائنس نے آج سے کوئی 30 سال پہلے ایک چیز ڈسکور کی کہ جو انسان آج سے 10,000 سال پہلے بھی تھا, اس نے جو گفتگو کی تھی وہ فضا میں آج بھی اس کے الفاظ محفوظ ہیں. تو تجربے کے طور پر بہت سی آوازیں انہوں نے اس فضا سے حاصل کی, اس کو پلے کیا گیا, پروو ہوا کہ واقعی انہی لوگوں کی آوازیں تھیں, وہی الفاظ, وہی تمام چیز. تو وہ آوازیں بھی محفوظ ہیں سب کی سب. ابھی جس تیز رفتاری سے سائنس آگے جا رہی ہے, میرا خیال ہے اور 10 سال کے بعد یہ ممکن ہوگا کہ ہم کسی کمپنی کو آرڈر لکھیں کہ ہماری والدہ جن کے انتقال کو 50 سال ہو گئے ہیں, ان کی ہوئی گفتگو سنا دی جائے ہمیں, تو وہ ایک ہمارے نام سی ڈی بن کر آ جائے, کہہ لیجیے آپ اسے پلے کر لیجیے, وہ فیس اپنی چارج کر لیں گے. تو یہ سائنس اب آہستہ آہستہ ادھر کو جانا شروع ہو گئی ہے. ایک اور سوال یہ ہے کہ زندگی میں جب یکے بعد دیگرے ناخوشگوار حالات و واقعات کا سامنا ہونے لگے, تو ہم کیسے ڈیفرینشیٹ کریں گے کہ ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے یا ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے کوئی ٹیسٹ. پھر تو اگر یہ درجات کے بلند ہونے ہی کا قصہ ہے, تو حضور میں تو پھر سب سے اعلی درجے کا شخص ثابت ہو جاؤں گا, کیونکہ احمق اپنی غلطیوں کو بھگتتے رہتے ہیں. تو اگر ان غلطیوں کے نتیجے کو یہی سمجھا جائے کہ میرے درجات بلند کیے جا رہے ہیں, تو مجھے تو سب سے اوپر ہونا چاہیے. ایسی بات نہیں ہے, ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں. ایک فرمان ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماں سوائے اس کے اپنے ہاتھ کے. بڑا سیدھا فیصلہ کیا کہ جو کچھ ہم بھگتتے ہیں اس میں ہماری اپنی نالائکیوں کا دخل ہوتا ہے. یہ اور بات ہے کہ مجھ جیسا آدمی اپنے آپ کو تسلی یوں دیتا ہے کہ یہ میرا ٹیسٹ ہے، امتحان ہو رہا ہے، اور اس کے بعد میں تو ولایت کے بڑے اونچے مقام پر چلا جاؤں گا. سیدھی سیدھی بات ہے کہ روشنی قرآن سے ہم کیوں نہیں لیتے، روشنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے کیوں نہیں لیتے؟ سیدھا فیصلہ ہے کہ انسان پر کوئی مصیبت نہیں آتی ماسوائے اس کے اپنے ہاتھ کے. ہاتھ سے مراد یہ ہے کہ وہ اس کی اپنی کمکلی سے، اپنی بے وقوفی سے، اپنی غلطی سے، اپنی کوتاہی سے وہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے. اور ایک اور چیز جو کام کر رہی ہوتی پس پردہ، وہ گردش ایام ہے کہ جو رب نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں. وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. تو اگر اپنی تمام تر کوششوں اور سمجھداری کے باوجود اگر انسان مشکل میں ہے تو انسان کو یہ تسلیم کر لینا چاہیے، اور ون شوڈ سیٹل وتھ دیٹ کہ جس طرح میں نے اچھے دن گزارے ہیں اسی طرح یہ برے دن آ گئے ہیں، تو میں اس سے بھی نکل جاؤں گا، رب تعالیٰ مجھے نکال لے گا. ایک دن میں اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر تھا، وہاں بیٹھا تھا، تو وہاں ایک صاحب آیا کرتے تھے جو یہاں کبھی کبھی آ جاتے ہیں، مہربانی فرماتے ہیں، تشریف لے آتے ہیں. وہ مرشد صاحب سے کہنے لگے کہ حضور میں بڑی مشکل میں ہوں، آج کل بڑی مصیبت میں ہوں، تو دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکال لے. وہ میرے اس سائڈ پر اس طرح ذرا مجھ سے دو قدم پیچھے بیٹھے تھے، ادھر مرشد صاحب تھے، ان کی سائڈ پر میں بیٹھا تھا، تو میری نظر مرشد صاحب کے چہرے مبارک پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ وہاں ناگواری کے آثار ہیں. تو میں نے ان کو پیچھے ہاتھ کر کے اشارہ کیا کہ چھوڑ دو، مت کہو. لیکن وہ انہوں نے دوبارہ دہرایا تھوڑی دیر میں، پھر میں نے انہیں اشارہ کیا کہ مت کہو، پھر تیسری بار انہوں نے کہہ دیا. تو مرشد صاحب نے بڑی کمال کی بات کہی، بڑے غصے سے ان کو کہا کہ اچھے دن گزارنے کے لیے میاں تم تھے، اور برے دن تمہاری جگہ میں گزاروں گا. اب یہ بات ایک جملہ ہے صرف، لیکن اتنا بڑا سبق ہے اس میں انسان کے لیے کہ یہ جو ہم مشکل آ جانے پر تڑپنے لگتے ہیں اور بے چین ہو کے بھاگے پھرتے ہیں دعا کرانے کے لیے، تعویذ کرانے کے لیے، عملیات کرانے کے لیے، اس ایک جملے میں بہت بڑا سبق ہے کہ ہم جب اچھے دن تھے تو کیا ہم لوگوں کے پاس گئے تھے یہ کہنے کے لوگوں میرے لیے دعا کرو، میں بڑے اچھے دنوں میں ہوں، یہ اچھے دن کٹ جائیں. اس وقت تو ہم اکیلے اس کو انجوائے کر رہے تھے، ہم نے کبھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کیا اسے. اب اگر ذرا سی مشکل آئی ہے تو ہم جگہ جگہ جا کے کیوں بیان کرتے ہیں کہ میں مصیبت میں ہوں؟ اور اس کے پیچھے ذرا سی گہرائی میں اگر ہم چلے جائیں، اس کو باریکی سے ذرا سا سوچ لیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ تو ناشکر گزاری کا ایک انداز ہے. یہ رب کا شکوہ بیان کر رہے ہیں، رب کی شکایت بیان کر رہے ہیں، یہ کہہ کے کہ میں مصیبت میں ہوں اور تمام تر کوششوں کے باوجود اس مصیبت سے نکل نہیں رہا میں. جب اچھے دن تھے تو ہم نے تو یہ جملے نہیں کہے، اب برے وقت میں کیوں کہیں؟ بات یہ ہے کہ اگر ایک ہمارا ملازم ہے، وہ ہمارے یہاں اپنی زندگی انجوائے کرتا ہے. اگر کسی وجہ سے اس کو ایک وقت کھانا اچھا نہیں ملا یا کھانا مل نہیں پایا, بھول گئے, تو جا کے اگر محلے میں یہ کہے کہ صاحب دیکھیے کیسے لوگ مجھے کھانا نہیں دیتے, تو ہم اس کو کس سینس میں لیں گے کہ اس نے ہماری شکایت بیان کی یا یہ کی کہ وہ بھوک کے مارے تڑپ رہا تھا اس لیے اس نے جا کے کہا. تو رب تعالیٰ کی شکر گزاری کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم برے حالات میں بھی یہی کہیں کہ نہیں ہم تو مزے میں ہیں. کسی وقت یہاں گفتگو کرتے ہوئے میں نے ایک عرض کی تھی کہ فقیر تین جگہوں پر جھوٹ بولتا ہے, وہ غلط بیانی کرتا فقیر. ہم تو کہتے ہیں فقیر کبھی غلط بیانی نہیں کرتا, لیکن میں عرض کروں کہ فقیر کو آپ دیکھیں گے کہ تین مقامات پر جھوٹ بول رہا ہوگا. جب وہ مصیبت میں ہوگا تو اپنے آپ کو راحت میں ظاہر کرے گا, جب بھوکا ہوگا تو اپنے آپ کو پیٹ بھرا ظاہر کرے گا, جب بیمار ہوگا تو اپنے آپ کو تندرست ظاہر کرے گا. یہ تین جھوٹ وہ بولتا ہے, اس لیے کہ شکر گزاری کا تقاضا یہی ہے. تو میں اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت لیتا ہوں, بشرط زندگی آئندہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. السلام علیکم.